مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں بارش نور ہوتی تھی، پہ ہم نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی مسرت میرے چوطرف گھومتی تھی، خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی مسرت طرف گھومتی تھی، مزا بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مزا بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، بھی سارا رستہ کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یقیناً مدینہ ہے صد رشک جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، یقیناً مدینہ ہے صد رشک جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے کیسا سرو رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
یا سیدی, یہ سوال یہ کرنا تھا کہ آپ تشریف لائے, آتے ہی مدینے کی یاد کا ایک کلام پڑھا گیا, آپ کی آنکھیں بھی اشکبار, اور یقیناً بہت سارے عاشقان رسول کی آنکھیں اشکبار ہوئی. مدینے کی یاد میں رونا, مدینے کی یاد دل میں بسانا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی باتیں کرنا, اس طرح کلام پڑھنا, یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟
آپ یہ بتا دیں.
آپ سکھائیں گے نا حضور؟ حضور آپ سکھائیں گے.
جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبت والی ہر شے سے پیار ہوتا ہے. ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اپنایا ہے. کون ایسا عاشق رسول ہوگا جس کو مدینے کی طرف کشش نہیں ہوتی ہوگی, اور مدینے کے دیدار کا شوق اور پھر مدینے کی جدائی پر غم نہ ہوتا ہوگا. اب یہ آ رہے تھے تو کسی نے قلم چلا دیا, مدینہ چھوڑ آیا ہے. بس وہ سنتے سنتے ہم آ رہے تھے.
ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا, ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا, کوچے میں ہمیں بادے سبا لے جا, اڑا کر ان کے کوچے میں, انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے, بچا کر ان کے کوچے میں مدینہ اس لیے اتھر جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کے رہتے
میرے آقا
میرے سرور مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر کاش پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر
مدینے
آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا آیا آہ مسجد نبوی مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا آہ روضہ انور میں مدینہ چھوڑا یا انور میں مدینہ چھوڑایا غم کے چھا گئے بادل دل میں مچ گئی ہلچل غم کے چھا گئے بادل دل میں مچ گئی ہلچل آہ اے میرے یاور میں مدینہ چھوڑا یا دل آہ اب ہے دل مضطر میں مدینہ چھوڑا چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا دلکش و حسین منظر میں مدینہ چھوڑا کشو حسین منظر میں مدینہ چھوڑا دور ہو گیا سرکار آہ غم زدہ پر اے مدینہ چھوڑایا جلد آؤں پھر در پر اے مدینہ چھوڑایا
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور، کچھ لوگوں کی عادت کچھ اس طرح کی پائی جاتی ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود وہ غلطی تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، بہت بحث و مباحثے کے بعد اپنی غلطی مانتے ہیں. گھروں میں یہ مسائل رہتے ہیں کہ مرد کی غلطی ہوتی ہے وہ مانتا نہیں، عورت کی غلطی ہوتی ہے تو وہ مانتی نہیں. جب ماں باپ بچوں کے آگے کیا غلطی مانے اور بچوں کو بھی ماں باپ کے آگے غلطی ماننے کے تعلق سے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اچھا کیا سب کے سامنے غلطی منوانی چاہیے یا غلطی کسی کی قبول کروانے کا بھی کوئی اس میں طریقہ کار ہونا چاہیے، اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیں کہ جس میں جو عزت نفس ہے اس کو بھی، اس کی وجہ سے بندہ بعض وقت ضد میں آ جاتا ہے یا بعض وقت غلطی ایسے جگہ پر منوائی جائے کہ نام آنے کی صورت میں بہت سارے نقصانات کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس معاملے میں آپ کس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟
اب وہ جیسی غلطی، واقعی یعنی کہ غلطی ہے بھی یا نہیں، جس نے کہا وہ غلطی نہ ہو، غلط فہمی ہو اس کی، اسی صورت میں وہ غلطی کیسے مانے گا؟ اگر واقعی 100% غلطی ہے اور خصوصاً شرعی غلطی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ماننی پڑے گی. اور اگر سب کے سامنے کو گناہ کیا ایسی غلطی ہے اس کی تو ماننی پڑے گی اور اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. جیسے کہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، یعنی کہ اگر خفیہ گناہ کیا، چھپ کر گناہ کیا تو چھپ کر توبہ، سب کے سامنے گناہ کیا تو سب کے سامنے توبہ کرنی ہوگی، سب کو توبہ کی اطلاع ملنی چاہیے، ورنہ تو اسی غلطی پر آپ کو دیکھنے والا سمجھے. بہرحال یہ کہ جیسی غلطی، بعض ہوتا ہے کہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، ہاں کیا تو اس کو ثابت کرے گا، نہ کہا تو ثابت کرے گا، چاہے کتنا جھوٹ بولنا پڑے. تو یہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ جو حکم شریعت ہو بس وہی ہماری ہاں ہے, جو حکم شریعت ممانعت شریعت ہو تو وہ ہماری بھی نہ ہے, ذہن یہ ہونا چاہیے. اب رائے کہ چھوٹوں کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنا, تو اگر ہو تو تسلیم کر لینی چاہیے. جیسے چھوٹا بھی غلطی تسلیم کرنا سیکھے گا, اگر آپ چھوٹوں کے سامنے بحث مباحثے کریں گے اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود تسلیم نہیں کریں گے, جھوٹ بولیں گے, سر اس کے اثرات چھوٹوں پر پڑیں گے, بچوں پر پڑیں گے, گھر کے دیگر افراد پر پڑیں گے, اور جو سمجھتے ہوں گے وہ آپ سے بدظن بھی ہوں گے کہ یہ خمق اپنی انا کا مسئلہ اس نے ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے, غلطی تو ہے اس کی. بعض غلطی ایسی ہوتی ہے کہ بالکل نمایاں اور واضح ہوتی ہے, کلیئر ہوتی ہے, پھر بھی بندہ جو ہے نا اس پہ لپا تھوپی کرتا ہے اور اس کو کسی طرح بھی وہ اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہر بار وہ کامیاب نہیں ہوتا. لوگ اس کے روپ کی وجہ سے بعض اوقات یا اس کی اڑا اڑی کی وجہ سے یا اس کے ساتھ زیادہ الجھنے کو ناپسند کرتے ہوئے چپ ہو جاتے ہیں. یہ کہ ہر چپ ہو جانے والا مطمئن ہو گیا یہ ضروری نہیں ہے, آئندہ کبھی کھلے گا پیچھے سے کھلے گا, مطمئن تو نہیں ہوا نا. اس لیے اپنی بھول ہو تو مان لینے میں عزت ہے.
فیملیز بھی بات ہمیں ہمارے لائف سلسلے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو اگر بچوں کی امی کی غلطی بالکل واضح ہے تو کیا شوہر کو اپنے ان کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی غلطی پر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے, یا اگر شوہر بچوں کے ابو کی غلطی ہے تو پھر بچوں کی امی کو بچوں کے سامنے کیا انداز اختیار کریں, کیونکہ بڑوں کے یہ معاملات بچوں کے سامنے کس طرح آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے, تو ان کو اپنے میٹر کو کیسے سولو کرنا چاہیے؟
سر بچوں کی موجودگی ہو یا بڑوں کی موجودگی ہو, اصلاح کسی کی کرنی ہے تو اس کو الگ سے سمجھانا مفید ہوتا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں بعض کے قول بھی ہے کہ جس نے کسی کو سب کے الگ سے سمجھایا اس کو زینت دی, اس کو ڈیکوریٹ کیا, اور جس نے اس کو سب کے سامنے سمجھایا اس کو اس نے بدنما کر دیا, رسوا کر دیا. تو یہ تو ہے, سب کے سمجھانے سے سامنے سمجھانے سے وہ ڈیگریڈ ہوگا. اب ڈیگریڈ ہوگا تو اپنی عزت بحال کرنے کے لیے پھر جھوٹ بھی بولنا پڑے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا, ضد کرنی پڑے گی, بحث کرنی پڑے گی. تو بہرحال جو بھی ہو سب کے سامنے اگر وہ سمجھ بھی گیا مان بھی گیا تو اس کے دل میں ایک مطلب وہ رہے گا صدمہ کہ یار سب کے سامنے یہ نہ سمجھاتا تو صحیح تھا. تو جیسی غلطی بعض اوقات سب کے سامنے سمجھانا ضروری ہوتا ہے. اب استاد ہے, شاگرد نے غلطی کی پڑھائی میں, اب اگر استاد اس کو کچھ نہیں بولتا تو دیگر طلبہ بھی سمجھیں گے کہ یہ اس نے صحیح بتایا ہے. اب اس موقع پر استاد کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے احسن طریقے پر جو بھی مناسب طریقہ ہو اس کے مطابق اس کی غلطی بتائے تاکہ دوسروں کو سمجھ پڑ جائے کہ یہ غلط تھا, صحیح وہ ہے جو استاد صاحب کہہ رہے ہیں. یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. جنرلی جو غلطیاں ہوتی ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں آدمی کی تو وہ الگ سے ہی سمجھانا چاہیے, سب کے سامنے نہ سمجھایا جائے, یہ زیادہ مؤثر بھی ہوتا ہے. اور سب کے سامنے سمجھانا بعض اوقات دل آزار بھی ہوتا ہے, ہمیں عیب بھی کھلتا ہے, کسی کو سمجھ پڑی نہیں تھی, کسی کو نقصان بھی نہیں تھا, اب خامخواہ سب کو سمجھ پڑ گئی کہ اچھا یہ بھی کیا.
حضور ہمیں یہ بات اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ سامنے والے کی میں نے اس طرح کی کوئی مسٹیک پر بات کر لی اور اس کو برا لگ گیا ہوگا, اس کے دل میں بات آ گئی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سینے میں میرے بارے میں کوئی کینا بغض یا اس طرح کی کوئی چیز آ گئی ہوگی, اور اس کا رویہ بھی بعض اوقات بتا دیتا ہے کہ وہ فیل کر گیا ہے یا آگے پیچھے ہو گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے مطمئن کروں یا اس کو تسلی دوں, اس کا دل میرے بارے میں صاف ہو جائے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اپنے سینے کو دوسروں کے اور دوسروں کے سینے کو اپنے کینے سے بچا کر رکھو, تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس کے سینے میں میرا کینا آ چکا ہوگا, تو اب مجھے اس کے سینے کو میرے کینے سے صاف کرنے کے لیے مجھے کیا کیا ایفرٹس کرنی چاہیے؟
یہ ہے مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے. عام طور پہ آدمی وہ چھوٹے باپ کا بنتا نہیں ہے, نیو کرنا آتا نہیں کسی کو, معافی مانگنا کیونکہ اگر اس کی واقعی دل آزاری کی ہے تو معافی تو مانگنی ہی پڑے گی. اگر دنیا میں نہیں مانگی تو آخرت میں اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی, یا نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. اس لیے دنیا میں اس کو اگر ڈیبٹ کریڈٹ برابر کر کے جائے تو عافیت ہے اس کے لیے. اس لیے اگر واقعی اس کی حق تلفی کی ہے, دل آزاری کی ہے, تو اللہ سے بھی توبہ کرنی ہوگی اور اس کو کلیئر کر دے کہ یہ میری بھول ہو گئی تھی, انداز اچھا ہو, معاف کر دو نا, بھول ہو گئی میری, تو اس کے پھر وہ معاف کر دے گا, اغلب گمانے کے معاف کر دے گا, پھر اڑی نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے چھپایا اور لپا تھوپی کی میرا مطلب یہ تھا, میرا مقصد یہ تھا, تو وہ مطلب شاید مطمئن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جب تک کنویں میں کتا مر گیا, وہ بولتے ہیں نا کہ وہ ایک سمجھانے کے لیے کہ کچھ دیہاتی آئے کسی عالم صاحب کے پاس کہ ہمارے کنویں میں کتا کنویں میں مر گیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اتنے اتنے ڈول نکال دو, ایک کنواں خالی کر دو. تو وہ مطلب دوبارہ آئے, پانی کچھ لے کر کے ہم نے آپ کے حکموں پر سارا کنواں خالی کر دیا تھا, مگر پانی میں یہ پانی لیا, یہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ تو انہوں نے مطلب عالم صاحب نے دیکھا اس کو غور سے, تو اس میں بال تھا کتے کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تو یہ بتاؤ کہ اس میں سے کتا نکالا تھا کہ نہیں کنویں میں سے؟ تو بولا حضور وہ تو آپ نے فرمایا نہیں تھا, پانی نکالنے کا فرمایا تھا, جیسا آپ نے حکم دیا تھا ویسا کیا. فرمایا کہ جب تک کتا نہیں نکالو گے کنواں پاک ہوئے گا کیسے, مرا ہوا کتا. تو یہ سمجھانے کے لیے ایک بڑا اچھا اور پیارا ہے کہ جب تک ہم کسی کے دل میں جو کانٹا یا بال ہماری طرف سے پڑ گیا, ہم اس کو نہیں نکالیں گے نا. ہم لاکھ اس سے مطلب دوستی کر لیں, اس کو گفٹ کریں, اس کو محبت دیں, پیار دیں, لیکن گاہے گاہے اس کو یہ کھٹکتی رہے گی کہ یار ہے وہی ہے جس نے میرا یہ کیا تھا, اس کا اس نے تذکرہ نہیں کیا, اس کو اس نے ڈھک دیا ہے. اور جب انہیں پاؤں میں کانٹا لگ گیا, آپ کے اندر چلا گیا, پین کلر گولیاں آپ کھاتے رہیں تو وقتی طور پہ سکون ہو جائے گا, لیکن پھر بھی کانٹا کبھی کبھی آپ کو پریشان کرے گا. تو جب تک وہ کانٹا نہیں نکلے گا آپ کو سکون درست صحیح معنوں میں نہیں آئے گا. اس لیے معافی اس سے مانگنی ہوگی, اور اس انداز میں مانگنی ہوگی کہ وہ معاف کر دے. بعض وقت معافی مانگنے کا انداز غلط ہوتا ہے, کہا سنا معاف کرنا, تو اگلا بول دیتا ہے کہا سنا معاف کر رہا تم بھی, یہ معافی نہیں ہے. وہ اس جس کا پتا ہے کہ مطلب اس کو سب کے سامنے جھاڑ دیا تھا آپ نے, اور اب آپ بولتے ہیں کہا سنا معاف کرنا, تو ہاں تو بولے گا, لیکن ارے وہ جو جھاڑا تھا اس کا کیا, وہ تو اس کے دل میں رہے گی بات. تو اس لیے مطلب صراحتن جس کی آپ نے وہ دلا دے رہی ہے اس کو معاف, جیسے شب برات میں ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے یہ کہ میری جو بھی حق تلفی ہوئی ہو مجھے معاف کر دینا, سب سے معافی مانگی جاتی ہے. تو یہ درست ہے اس طرح معافی مانگنا, یہ کچھ ایسے ہوں گے جو معاف کر دیں گے, یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. تو بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, تو ہم مدنی چینل پر میں تو اس کا جواب دیتا ہوں, یار اس میں نقصان کیا ہے؟ اگر کوئی معافی مانگتا تو کچھ تو یار جھکا یار, یہ معافی مانگنا ایک کام تو ہے نا عاجزی والا, مانگ اور ہو سکتا ہے کسی کے دل میں رحم آ جائے اور معافی کر دے. لیکن اس سے اس طرح کی جنرل معافی مانگنے سے ہر حق معاف نہیں ہوگا, بلکہ کوئی بھی حق ذہن بنا لینا کا معاف ہو گیا سارے, میں نے تو بول دیا نا. جس کا پتا ہے اس سے کلیئر کٹ بات کرنی پڑے گی, اس سے معافی مانگنی پڑے گی اور وہ معاف کر دے, اسی کوئی بھی یعنی کہ قرینہ ہو یا واضح الفاظ ہو تب معاف ہوگا, خالی دل منانے سے معاف نہیں ہوگا. لیکن شب برات میں جو اعلانات ہوتے ہیں معافی کے, مجھے پسند, میں بھی کرتا ہوں, میری تو کتنوں سے واسطہ پڑتا ہے, پتا نہیں کتنوں سے کچھ نہ کچھ بھول ہو جاتی ہو میری, یا اس کو بات میری غلطی سے برا لگ گیا, میری غلطی نہ ہو اور برا لگ گیا تو وہ جیسے متعزی ہے, ایک ایزا ہوتی ہے, ایک تعزی ہوتی ہے. ایزا یہ تکلیف پہنچانا ہے نا, کسی کو ایزا دینا, یہ اس کو موزی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو یعنی ایزا دی موزی نے. اور ایک ہوتی ہے تعزی, کہ ایزا اپنے اوپر اوڑھ لینا. تو اب کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنی ہم جیسے کب کل کی بات ہے کہ اسنائی بھائی نے مجھے کہا چادر دے دو, تو میں نے ان کو معذرت کی, میں نے کہا میں کس کس کو دوں چادر. اب ان کو تھوڑا یوں تو ہوا ہوگا نا کہ یار میری یہ بات رد ہو گئی, تھوڑی سی شرمندگی, میں نے بہت سافٹ لہجے میں کہا تھا, ان کو یہ پتا نہیں کہ وہ ناراض ہوئے نہیں ہوئے. ایک بات بولتا ہوں, اب یہ دل میں لے کے بیٹھ جائیں کہ انہوں نے میری چادر نہیں دی مجھے, میرا سوال پورا نہیں کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو نام بولتے ہی نہیں تھے, یہ اتنا بڑا اس کا نام ہے, یہ چادر نہیں دی مجھے. یار پتا آپ کو مجھے چادر نہیں دی, آپ جانتے ہو یار یہ تو بخیل نکلا, مجھے چادر نہیں دی. اب یہ کہنا شروع کر دے, معاذ اللہ میں مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں, تو اب یہ بتائیے کتنی قیمتوں اور تہمتوں اور گناہوں میں یہ پڑے گا. اور اگر یہ ناراض ہو گیا مجھ سے میری چادر, میرے چادر نہ دینے پر, تو یہ ہوئی تعزی, میں نے ایزا نہیں پہنچائی, میں نے حق تلفی نہیں کی, بلکہ انہوں نے اپنے اوپر اوڑ لی کہ ان کو گلٹی فیل ہوا. ہاں میں جھاڑ دیا ہوتا نا, یاد پکڑ کے یوں دھکا دے دیا ہوتا تو میرے اوپر آتا کہ میں نے ایزا دی, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, بہت مسکرا کر اپنے حساب سے جو میرا انداز ہے میں نے معذرت کی اس سے. اور وہ ناراض ہوئے ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے, مجھے ان کا فیس بھی یاد نہیں ہے, یہ ہیں یا نہیں ہے یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے. لیکن ایک بات بولتا ہوں, میں نے ایگزامپل مجھے یہ یاد آیا کہ اس طرح بھی تعزی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نہ نہیں بولتے تھے تو ہم سرکار جیسے ہیں بھی تو نہیں نا, وہ تو آقا کی شان ہی کیا ہے. ایک بار ایک شخصیت آئی ہمارے گھر میں گرمیوں کے دنوں میں, تو ہمارے جہاں کھانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں باری باری, اس کا نام ہے جنت حال. سخت گرمی تھی اور جنت حال میں اے سی تو ہے نہیں, اب وہ گرمی سے بیزار ہوئے تھی شخصیت, وہ لگتا ہے ویسی ہی میں رہتے ہوں گے. تو اب وہ کہہ پھو 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 گرمی گرمی, مطلب آپ نے اس کا نام بھی جنت حال کیوں رکھا ہے, ایسی گرمی. تو میں نے کہا میں نے جنت حال ہی تو رکھا ہے نا, جنت تو نہیں ہے نا, جنت اور جنت حال میں فرق بھی تو ہونا چاہیے نا. جنت میں گرمی نہیں ہے, جنت حال میں تو ہونی ہونی ہے, دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے. چپ خاموش ہو گئے وہ, انہوں نے بے تکلفی میں یہ بات کہی. حالانکہ میری پہلی ہی ملاقات تھی, عیسائی بھائی ملوانے لاتے ہیں نا کبھی کبھی, مذہبی شخصیت تھی, لیکن یہ کہ وہ مطلب کوئی پیر صاحب تھے, تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے شاید بے تکلفی میں کہا, لیکن بےچارے تکلیف میں آ گئے تھے گرمی کی وجہ سے. گرمیاں سکتی ہفتے مسکرا رہے آپ ہی تھے, تو میں نے ان کو مطلب یہ خوش طبعی میں جواب دے دیا, وہ نہیں بولے. تو یہ ہوتا مطلب کہ اگر اس طرح کی کوئی, تو اب یہ ذرا تعزی ہے, میں نے تو ایزا نہیں دی تو کیا کروں.
بندہ مانگے اس کو دینا ضروری ہے, نہ دے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے.
نہیں میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو لات تھا ہی نہیں, تو ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے یار. اب تو جیسا میرے جیسا آدمی ہے, آپ اس کو یہ چادر دے دیے, اس نے کہا یہ بھی دے دو, دوسرا آئے گا اسے یار پیالہ دے دو, چوتھا آئے گا یار اپنا موبائل دے دو نا, غریب آدمی ہوں میرے پاس موبائل نہیں ہے. تو صحیح بات ہے کہ میں ایسا سخی نہیں ہوں, ایک چادر بھی نہیں دیتا, نہیں دی نا میں نے. سرکار تو سید الاسخیا بلکہ جواد ہیں. سخی اور جواد میں یہ فرق ہوتا ہے, سخی وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس بھی رکھے اور دے بھی, اور جواد وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس نہ رکھے سب کچھ دے دے. تو تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف و رحیم, تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف رحیم, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرکار کی تو شان یہ لگے, ہم تو غلام غلام غلاموں کے غلام ہیں, بالکل سخاوت کا الٹ ہے نظام ہمارا, ہم لینے والے دینے والے نہیں ہیں.
اس طرح اگر کوئی اپنی چادر نہیں دیتا تو کیا اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکے گے کہ وہ سخی نہیں ہے؟
میں بھی اگر کوئی چادر نہیں دیتا,
اپنی کوئی بھی استعمال کی چیز کسی کے مانگنے پر نہیں دیتا, کسی نے پین مانگ لی, کسی نے آپ سے گھڑی مانگ لی, یا کسی نے کچھ اور مانگ لیا, تو اگر وہ نہیں دیتا اپنی کوئی ایسی چیز اسے, تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکے گا کہ یہ سخی نہیں ہے؟
نہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا,
یہ نہیں کہہ سکے گا.
یہ تو چھوٹی بات ہے نا, مدد مانگی. میں نے تو آپ کے بارے میں بہت سنا تھا, آپ بہت سخی ہیں اور میرا یہ مسئلہ حل کر دیں, اور قرضہ ہے یا فلاں چیز کی ضرورت ہے, اور اگر ان کی مدد نہ کی تو ہم نے تو آپ کے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی, آپ تو بڑے سخی ہیں. تو کوئی پیسے مانگے, مدد مانگے, قرضہ مانگے یا بچوں کی شادی کے لیے مانگے, تو اب وہ نہیں دے سک رہا یا نہیں منع کر رہا ہے, معذرت کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں مانگنے والے کا تاثر کیا ہونا چاہیے؟
اگر ہاں یہ کہ میں نے نہیں دیا, ٹھیک ہے نا, تو اب یہ کہ ایف جی آر ایف صرف ہٹ جائے گی, میں رہوں گا اور لائن لگی رہے گی, آپ سے بات نہیں کر سکوں گا, سمجھے, منگتوں کی لائن لگی رہے گی, اور پھر آپ کو پتا کہ کتنا لوگ چیٹنگ کرتے ہیں, مجھے تو ایسے سے آتے تھے, اب تو آ نہیں سکتے قریب میرے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہ تمہارا جو مسئلہ ہے نا, قرضہ یا فنا یا یہ میرا غلام, میرا بول دو, یہ دے گا. تو ایک آیا تھا قاری صاحب کے طور پہ تھے وہ, تو میں نے ان سے کہا سبحان اللہ, آپ کی بھی, آپ کا بھی کیا مقام ہے, آپ مطلب کہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت, آپ عرض کر دیں میری طرف سے, آپ سرکار آپ الیاس کو جا کر خود خواب میں حکم فرما دیں میرے لیے. اگر سرکار نے, میں نے کہا مجھے حکم فرما دیا تو میں انشاءاللہ بہت کچھ دے دوں گا آپ کو, وہ دن آج کا دن. تو یہ یوں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, میرے چند واقعات ہیں, کسی کو غوث پاک نے بھیجا ہوتا ہے میرے پاس, کسی کو سرکار نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آسرا ہی نہیں کرتے یار, بھیک منگے جو ہوتے ہیں نا آسرا نہیں کرتے. یا میں فلاں مذہب اختیار کر لوں گا, مجھے نہیں دو گے تو پیسوں کو بعض وقت توبہ بھی کروائی ہے کہ تم نے ابھی نے ارادہ کفر ظاہر کیا کہ میں فلاں مذہب کفر کا نام لے کر کہ وہ اختیار کر لوں گا, اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں مدد کروں نہ کروں آپ کافر ہو گئے, کیونکہ وہ تو کر لیا نا, مطلب کہ میں کافر ہو جاؤں تو اسلام کی تو اہمیت نہیں رہی نا, اہمیت ہی نہیں آپ کے پاس اسلام کی, ایسی بات کرتے یار, یہ ہو جاؤں گا تو وہ ہو جاؤں گا.
تمہارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے مبلغین کے ساتھ, کبھی سخاوت پر بیان کر لیں یا قرض دینے کے فضائل پہ بیان کر لیں, تو ابھی بیان ختم نہیں ہوگا تو دو تین اپلیکیشنیں جو ہے وہ موبائل پہ آ گئی ہوتی ہیں, کہ ابھی تو بیان کیا آپ نے.
اللہ اللہ,
آپ باتیں کرتے ہیں,
آزمائش ہوتی ہے, چھوٹے مبلغ کو تو سمجھ جاتے ہوں گے کہ
نہیں, اور
بیچارہ بولے گا میں ابھی تو فی الحال ضرورت مند ہوں, میرے کو دے دو کچھ.
وہ کہتے ہیں پھر بیان کیوں کرتے ہو جب آپ کرتے نہیں ہو, تو
یہ کوئی بات ہوئی یار, کہ اپنا گھر خالی کر دے, کو بولے کہ مجھے گھر چاہیے بے گھر ہوں, تو آپ مطلب اس کو چابی سونپ دو روڈ پہ آ جاؤ, کاغذات بھی دینا پھر ساتھ میں.
اچھا, تو متعزی اور اذیت پر جو بات ہو رہی تھی, اب وہ اس کا میرے نزدیک ایک اس کو پورا کرنا تھا کہ اب اگر میں کسی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس انداز سے معافی مانگ لوں کہ آپ کو جو یعنی مجھے پتا ہے کہ میری کس بات سے اس کو تکلیف پہنچی ہوگی, تو جنرل معافی سے شاید کام چلے گا نہیں, تو کیا میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ایک اچھے انداز سے ایک انکساری والا منکسر مزاج بن کر یہ کہوں کہ حضور اس دن جو میں نے آپ کو یہ جملہ کہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ جملہ برا لگا ہوگا, آپ کو دل آزاری ہوئی ہوگی, تو یا پھر اس مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے, تو اس طرح اگر میں وہ غلطی جو مجھے لگ رہی ہے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی اس کے ساتھ اگر میں گفتگو کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اس کے دل کو زیادہ راحت ملے گی اور وہ معافی کی طرف زیادہ آئے گا؟
اب جیسا قصور ہے نا, کبھی یہ بندہ چلتے چلتے ٹکرا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا یوں دیکھا ہو شاید آپ نے کہ منہ بنتا ہے اس کا, ویری سوری, نیور نیور کر کے مسکراتا ہوا چلا, ایسے ہوتے ہیں سمجھے. تو یہ اب صحیح معنوں میں تو یہ ہماری غلطی بھی نہیں تھی, بے خیالی میں ٹکرا گئے. تو بات وہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی چیز ہوتی ہے نا, تو ابھی ایک بار کے سفر کے قریب ہی کوئی سفر تھا میرا باہر ملک کا, جب میں آ رہا تھا شاید جا رہا تھا, تو میں نے وہ نعت شریف سننی شروع کی, تھوڑی آواز اس کی میں تھی, مطلب میں مجھے کوئی بولے گا نہیں اور دوسری بھی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو ایک آگے صاحب تھے انہوں نے تھوڑا یوں ناگواری کے اظہار میں مجھ سے اگلی سیٹ پہ منہ بنا یہ نکال گیا, آواز کم, میرا خیال نہیں رہا, واقعی مجھے خیال نہیں رہا تھا, اور معذرت منہ پہ مسکراہٹ آ گئی, مکہ مدینہ ہو گیا, تو ورنہ سے ہو سکتا ہے بزر یا مولانا ہو گیا, اتنی بھی سمجھ نہیں پڑتی. تو خیر اب وہ لوگ جو جہاز والے میوزک بجائیں جو بھی کریں, उनको बोल कोई नहीं सकता। तो खैर, तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि आवाज हमारी ऐसी ना हो कि जिससे हमारी वजह से किसी को ईजा पहुंचे। अब जहाज में म्यूजिक चले तो हमको लाख ईजा पहुंचे, हम कुछ नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, फरियाद नहीं कर सकते, वो चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा चलता आगे पीछे, लेकिन म्यूजिक से हम लोग डायरेक्ट एक म्यूजिक सुनना गुनाह है, तो इसलिए पसंद नहीं है वो, इन मानों कर पसंद नहीं है। नफ्स को पसंद आना अलग बात है, लेकिन म्यूजिक जो है ये सुनना गुनाह है, इसलिए अगर तवज्जो से सुनी, जहाज में चल रहा है, बस में चल रहा है, कहीं भी गए आप तो म्यूजिक चल रहा है, और अगर आपने दिलचस्पी से उसको सुना तो गुनाहगार, और दिलचस्पी से नहीं सुना बल्कि उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की, इसको नापसंद किया और ये कान में अब आवाज जा रही है, क्या करें, तो गुनाह नहीं है। ये फार्मूला जहन में रखिएगा। तो ये कि माफी अच्छी तरह मांगनी चाहिए, जैसा मौका जैसा कसूर, इस पर बात हो रही थी, तो माफी मांगने से मसला हल होगा। और अगर आपने मतलब उसको मार कुटाई की थी और बाद में मिला तो बोला सॉरी उस दिन, खत्म, नहीं ये नहीं होगा। फिर इसको थोड़ा तरकीब से, मोहब्बत से, ताकि उसके दिल में निकल जाए। अब इमाम इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी गलती की माजरत कर लेना गमों को दूर करता, परेशानियां मिटाता है, हसद को खत्म करता है और दीगर रुकावटें दूर करता है। हवाला रौदतुल उकला, पेज नंबर 250। तो बाद उस्ताद तबीयत होती है ना कि किसी की अख्तलफ हो गई या ऐसा शक पड़ गया, शायद इसको बुरा लग गया, तो वो बाद दिल पे ले लेता है, उसको गम की कैफियत होती है, अब क्या करूँ, इस बंदे को ढूंढूंगा कैसे करूँ। फिर वो जब उससे माफी मांगने में कामयाब होता है तो वो उसको सुकून मिलता है, राहत मिलती है। ये वाकई प्रैक्टिकल है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो इसका अमली मुजाहरा एक दफ़ा ये हुआ था कि किसी की किसी के साथ इसी तरह की नाराज़गी का मामला था और वो उससे रब्ता भी नहीं करते थे, तो मुझे तब मैं साथ था, मैं यार उनको फ़ोन तो कर लो, बात तो करो, सलाम दुआ तो करो। अब उसको ये हैरत हो रही थी कि यार मैं कैसे फ़ोन, कैसे बात, कैसे सलाम दुआ करूँ, कैसे गुफ्तगू करूँ। एक करके देखें आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता। 2-3 मिनट उसकी जहन साजी करनी पड़ी उनकी, तो उन्होंने फ़ोन लिया और उनको कॉल कर ली, कॉल की, 2-3-5 मिनट बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद हुजूर उसके चेहरे पर जो बशाशियत और जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जो उसको जो कल्बी सुकून मिला, कह यार इतने दिनों के बाद इतने अरसे को बात हुई और ऐसा लगा कि जैसे कि दिल से बोझ उतर गया। तो ये वाकई है कि अगर हम किसी इस तरह बात कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमारे कल्ब का बोझ उतर जाता है, वो जहन से एक प्रेशर होता है कि यार अब क्या होगा। और यकीन इसमें भी खौफ खुदा का भी तो जरूर उनसर है ना कि कयामत के दिन में फंस गया तो मेरा क्या बनेगा। सल्लु अलल हबीब। जी सवाल।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
Saya Abu Nafi' dari Atori, berasal dari Indonesia. Amiri Ahlussunnah tercinta, saya ingin bertanya, jika tanggung jawab kita bertambah, apakah amal kebaikan kita juga akan bertambah? Mohon ceritakan satu kisah dan hikayat daripada Salafus Saleh tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
मेरा नाम अबू नाफे अत्तारी है, आचे इंडोनेशिया से मेरा ताल्लुक है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब हमें अपने बड़ों की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिले तो क्या हमारे नेक आमाल में इजाफा होना जरूरी है? इस हवाले से सलफुस सालिहीन की जानिब से कोई अगर वाकया हो तो वो बयान कर दीजिए ताकि हमें नसीहत हासिल हो।
जिम्मेदारी अब कैसी, एक तो दुकानदारी की जिम्मेदारी होती है, कारोबार संभालने की जिम्मेदारी होती है, शायद यहां मुराद हो दावत इस्लामी के तीनी कामों की जिम्मेदारी। जाहिर है कि वो ऑटोमेटिक आदमी मोहतात हो जाता है उसमें, अब तो मैं निगरान बन गया हूं, अब मुझे ये नहीं करना, रोज जोर जोर से हंसना नहीं है, मजाक मस्करी नहीं करनी, छिछोरपन नहीं करना, ये खुद ब खुद उसको गालिबन एहसास हो जाएगा और उसकी इसलाह होगी। تو یہ کہ جب یہ فضولیات سے بچے گا تو درود و ذکر و درود کر لے گا تو یوں اس کے نیک اعمال میں اضافہ تو ہونا ہے. محتاط تو رہنا ہوگا, جتنی ذمہ داری زیادہ ہوگی اتنی احتیاط بڑھ جائے گی. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو مطلب یعنی کہ غصہ جلال کافی آتا تھا, لیکن یہ کہ جب آپ پر یہ خلافت کا بوجھ آ پڑا تو آپ پر مطلب یعنی کہ اور وہ جلال کی کیفیت تھی جو وہ کم ہو گئی, اور مطلب یہ کہ تحمل مزاجی اور آ گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی حق تلفی کر دیتے یا کسی کی دل آزاری نہ کر دیتے, ایسا نہیں تھا. تاہم یہ کہ مزاج میں آپ کا جلال ایسا تھا کہ شیطان آپ کی گلی میں سے نہیں گزرتا تھا. کمزوروں کے ساتھ یہ مزید کمزوری کا مظاہرہ فرماتے ہیں نہ کہ قوت کا. ہم کو سمجھا, بتایا محمد دولت کون ہے, بات کس سے کر رہا ہے, ابھی اٹھوا لوں گا, ابھی یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, جیسے آج کل کا ماحول ہے نا. تو یہ نہیں تھے اس طرح کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ کہ اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے, اور ذمہ داری نہ بھی ہو تو ہونا چاہیے, قیامت میں اعمال نیک اعمال کام آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
منیر احمد عطاری, پیارے بابا جان, اس پہ میرآد شریف میں ایک جگہ پہ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ جہاں وہ قیامت کے دن جو دو شخص اللہ کا یعنی گناہگار شخص کو جہنم میں جب لے جا رہے ہوں گے تو وہ ایک شخص کہے گا کہ حضور مجھے پہچانے, میں نے آپ کو وضو کروایا تھا, اور دوسرا وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. تو وہاں آپ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک تیسرا شخص بھی ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ حضور مجھے آپ پہچانے, میں وہ ہوں کہ آپ نے مجھے کام بھیجا تھا اور میں کر کے آیا تھا. تو کیا یہ بھی اس میں آ جائے گا کہ کسی بزرگ نے کسی نیک بندے نے کوئی کام کہا اور وہ کر کے آیا تو اس کو اجر ملے گا, جیسے بھائی پوچھ رہے تھے؟
اس طرح مطلب شفاعتیں ہوں گی, مطلب یہاں تک بھی کہیں گے کہ جو علماء کو کہ ہم نے آپ کو استنجا کا ڈھیلا دیا تھا لا کر, یہ ان کی شفاعتیں ہوں گی جو اس طرح کے تذکرے ہوں گے, اور اپنے ماننے والوں کو, چاہنے والوں کو, خدمت کرنے والوں کو یہ علماء کرام جو ہے یہ ان کی شفاعت کر کے چھڑائیں گے. تو اس میں اس طرح کی یہ مفتی صاحب نے اسی طرح کا لکھا ہوگا, شفاعت کا لکھا ہوگا, ان کی یہ سفارش کریں گے قیامت کے دن. ماشاءاللہ میاں محمد صاحب کے دو شعر سنا دو.
اللہ
ماشاءاللہ ایسا اچھا پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ رحمۃ اللہ علیہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جی میں وے املا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے رحمت دا دریا الہی ہر دم وجدا تیرا کم بن جاوے میں.
ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ ماشاءاللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
علی حسن عطاری عرب شریف مکہ المکرمہ
ماشاءاللہ
حضور آیت درود کے بعد عموماً آپ درود رضویہ پڑھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چھ نام لیتے ہیں یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی وغیرہ اس میں کیا حکمت ہے
سرکار کے نام نے تو یا مطلعے بھی اس کے بعد لیتا ہوں حکمت بس درود شریف میں پڑھتا ہوں سرکار کی محبت میں ہی پڑھا جاتا ہے درود شریف یہ القاب بولتا ہوں میں مجھے مزہ آتا ہے اپنے بچے پر بھی جب پیار آتا ہے نا میرا میٹھا میرا پیارا میرا لاڈلا بولتے ہیں نا بڑوں پر بھی پیار آتا ہے تو علماء کا بھی تو لوگ القاب بیان کرتے ہیں نا ساتھ میں
کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے
کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے
سبحان اللہ ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یا سیدی بھی کہتا تھا جب تب بھی کسی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ فلاں نہیں کہتا فلاں بڑے علامہ صاحب نہیں کہتے فلاں حضرت نہیں کہتے یا آپ کیوں یہ جدت کرتے ہیں میں نے تو القاب بڑھا دیے پھر وہ تو عزیرو ہو وہ تو وقع روح ہو نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بھی تعظیم کا نیا نیا انداز قیامت تک آتا رہے گا سب اس آیت کے تحت داخل ہے شریعت سے نہ ٹکراتا ہوں تو اب میں یا سیدی کہتا ہوں سرکار کے لیے تو حرج کیا اس میں تو ہے ہمارے آقا سیدی مانے میرے سردار ہیں تو کہیں تو کہتے ہیں الہی نہیں کہتے سرکار کو ہم کہ وہ الہ نہیں ہے الہ مانے معبود ہم سرکار کی عبادت تو نہیں کرتے نا اس لیے ہم الہی نہیں کہتے سیدی کہتے ہیں سردار جہاں جو مطلب ہے کہ مقام ہے وہیں مطلب ہم نے وہ بات کر لی ہے نا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ محمد ہیکل ابو علی عطاری dari Indonesia ya Sayyidi, saya ingin bertanya jika dalam keluarga misalnya abang dan adik ataupun suami dan istri mereka bertengkar satu sama lain sehingga dalam beberapa hari mereka sudah diam dan tidak mempedulikan satu sama lain bagaimana bimbingannya ya Sayyidi supaya mereka menjadi mencintai kembali dan peduli satu sama lain
Muhammad Haikal Attari Indonesia se hain ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں گھر کے افراد میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھر والے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے تو ایسا کیا کیا جائے کہ گھر کے جھگڑے ختم ہوں اور آپس میں محبتیں بڑھیں
اب یہ کہ جو مطلب تیسرا جو فرد ہے جو اس میں کڑتا ہے تو یہ اس کا اپنا کریکٹر وہاں کیا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے اگر یہ دونوں کو سمجھاتا ہے تو کیا یہ ان دونوں جو دوسرے ان سے یہ بڑا ہے تو سمجھائے, زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر چھوٹا ہے اور سمجھائے گا تو پھر یہ بھی آزمائش میں آ سکتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے, اور دعا کریں, گھر میں درس جاری کریں اور اس طرح کا درس نکالیں جس میں یہ باتیں ہوں. صلح صفائی کی ہوتی ہیں اپنی کتابوں میں طرح طرح کی, تو یہ جب درس سنیں گے, ہو سکتا ہے نہ سنیں, ایک سنیں دو نہ سنیں, آہستہ آہستہ آپ دیتے رہیں درس, تو دوسرا بھی کبھی بیٹھ جائے گا, ابھی تیسرا بھی بیٹھ جائے گا گھر کا فرد, اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا ماحول بہتری پر آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
Ya Mursyidi, saya juga ingin berterima kasih kemarin sudah mendoakan kami untuk banjir di Indonesia. Alhamdulillah di malam Kamis, Mursyidi mendoakan kami, di hari Kamisnya kami sudah dapat konektif dengan orang tua, dan alhamdulillah air juga sudah surut juga, walaupun sekarang masih ada tanah di dalam rumah.
یہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے دعا کی تھی آچے میں جو سیلاب آیا تھا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے الحمدللہ اگلے دن گھر والوں سے رابطہ ہو گیا تھا, فون پر بات ہو گئی تھی, وہ سارے خیر خیریت سے ہیں, اور الحمدللہ پانی بھی اتر گیا ہے, گچے مٹی اور وہ کیچڑ باقی ہے لیکن پانی الحمدللہ اتر گیا اور بارش بھی رکی ہوئی ہے, تو اس پر یہ آپ کا شکریہ ادا کر.
میرا شکریہ کیا, مطلب دعا کر دی تھی, شکر اللہ کا اس نے عافیت بخشی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاسم قادری عطاری نیروبی سے عرض گزار ہوں کہ کبھی بڑی عمر میں ڈیمنشیا کی بیماری ہو جاتی ہے, یعنی بھول جانے کی اور عادتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں, تو اس کا یعنی یہ بیماری کا روحانی علاج اب بتائیں, اور یہ بیماری ہمیں نہ ہو کہ یہ اردل العمر تک ہم نہ پہنچے, ہماری ہوا سب قائم رہے, اس کی ہم کیا کر سکتے ہیں کیسا ہو؟ جزاک اللہ خیر. میرے اور میرے گھر والوں کی یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چڑچڑاپن کہلاتا ہے جو ہو جاتا ہے, تو میرے اور میرے گھر والوں کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا اور بے حساب داخلہ جنت کی دعا کا عرض ہے.
عمر کتنی آپ کی؟
میری عمر 63 ہے. 63.
یہ اصل بڑھاپے کا ایک یہ بھی ہے, مطلب یک بڑھاپا صد عیب, کہ بڑھاپے میں ہزار عیب ہوتے ہیں, ہزار بیماریاں, ہزار مطلب رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں اس طرح کی, تو نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی اس طرح کی ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. اس میں مطلب یہ کہ اب سوائے کوشش کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اب ایسا دم تعویذ تو میں جانتا نہیں کہ بوڑھے کو جوان واپس جوانی مل جائے, تو اپنے پاس آئے نہیں. سمجھے؟ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی, جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. یہ دونوں میں نے دیکھ لیے, کسی کا شعر ہے کہ مطلب جوانی دیکھی تھی, ایک وقت میں بھی جوان تھا, بڑی امنگیں تھی, حسرتیں تھی, بڑی طاقت ہمت, لیکن وہ اب چلی گئی, اب آ نہیں رہے, لفٹ ہی نہیں کرا رہی, آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور اب بڑھاپا آ گیا. یہ وہ ہے کہ وہ آ گیا تب جانے کا نام نہیں لیتا, یہ بولتا میں تجھے لے جاؤں گا قبرستان, جانا نہیں ہے میں نے. تو یہ ہے حقیقت بھی ہے کہ بڑھاپا نہیں جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ پاک نے اتارا ہے, اور بیماری کا علاج الا موت اور بڑھاپا, یا بڑھاپا اور موت, ان دونوں کا علاج نہیں ہے.
ہم وہاں تک اب تک نہیں پہنچے, تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیسی
اپنی پریکٹس کریں, دعوت اسلام یہ کام کریں. میری عام طور پہ عادت نہیں ہے لوگوں کو جھاڑنے کی یا جھگڑے کرنے کی, میری ایج تو شاید پتہ ہی ہوگی 77 تقریباً ہے میری ایج. الحمدللہ آپ کو کوئی نہیں بولے گا اس نے ہم کو مارا تھا یا ہم کو پٹوا دیا تھا یا سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا, ایسا آپ نہیں سنیں گے انشاءاللہ. ایسی عادت اب کبھی غصہ آ جائے اور کچھ بول دے آدمی تو وہ اشاز و کل معدوم, جنرلی مطلب میری عادت نہیں ہے. اب موتسوں کو پتا ہے, اب سب کو شاید اندازہ ہوگا جھگڑے کرنے کی عادت نہیں ہے, تو یہ کیا قدرتی طور پر آتا ہوتی ہے, اور میں دین کا دینی ماحول میں میری مطلب یعنی کہ زندگی گزر گئی جس کو بولتے ہیں نا, تو اس کے جو پلس جو مطلب افیکٹس ہیں اثرات ہیں وہ مطلب یہ کہ آپ بھی اس میں رہیں گے, دینی کام کرتے رہیں گے, قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا. ویسے عالم کے لیے بھی ہے کہ یہ عالم اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو بھی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہ وہ سٹیاتا نہیں ہے, اور اس طرح کے عوارض سے کوئی ہے مطلب روایت ہے بھیجا نا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا یوں دعا مانگا کرتے تھے, اعوذ بک من البخل والکسل وارذل الامور وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات, یعنی اے اللہ میں بخل سے, سستی سے, نکمے پن کی عمر سے, قبر کے عذاب سے, دجال کے فتنے سے, زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. حوالہ بخاری جلد 3 صفحہ 257 حدیث نمبر 4707. اللہ تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے. حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کو نہ پہنچے گا کہ اس کی عقل و حواس قائم نہ رہیں. تفسیر جلالین کے حوالے سے آپ نے سنا. اور علامہ صاوی حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر.
محمد ثاقب عطاری یو کے سے. رجب اور شعبان کے مہینوں کی آمد ہے, ان مہینوں میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی عبادت کے شوق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
رجب شریف کی محبت, رجب شریف میں ایک دعا پڑھنی سنت ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, یہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے. اور رمضان شریف کی دعا اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ, یہ ہم مطلب عام طور پہ پڑھتے ہیں, یوں کہہ سکتے سارا سال پڑھی جاتی ہے. اس طرح مطلب یہ رجب والی دعا یاد کر لیں کہ اللہ ہمارے لیے اللہم بارک لنا فی رجب, اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما, وہ شعبان اور شعبان میں, وبلغنا رمضان اور رمضان تک پہنچا دے. اللہم بلغنا رمضان, یہ تو حدیث کے الفاظ بھی ہیں لیکن بصحت و عافیہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, یہ ایڈیشن ہے. تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے, جو نمازیں اگر قضا ہیں, رمضان شریف کے روزے اگر باقی ہیں قضا, تو وہ ادا کر لیں اور صاف ستھرے ہو کر ماہ رجب میں داخل ہوئے ہوں, جس سے میں رمضان شریف کا مین انٹرنس کہتا ہوں, اب گیٹ وے, گیٹ وے کہتا ہوں میں, مین انٹرنس کہتا ہوں کہ مین دروازہ, صدر دروازہ. رجب شریف آتا ہے تو بس رمضان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, روزوں کا رجحان, ہمارے ماحول کی بات ہے الحمدللہ, دعوت اسلامی کے ماحول میں روزوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے. ایسے بھی کئی ہوتے ہیں جو رجب اور شعبان دونوں مہینوں کے پورے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, تو عبادت کا ذوق بڑھتا ہے. اس لیے ہم ابھی سے کمر باندھ لیں اور رجب کی آمد پر خوش ہوں کہ یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. الرجب و شہر اللہ, ہے نا, رجب اللہ کا مہینہ ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ شعبان و شہری صلی اللہ علیہ وسلم, शाबान मेरा महीना है, वह रमदान शाहरो उम्मती, ये रमदान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे, जान से प्यारे महीने आने वाले हैं। अल्लाह हमें जिंदा रखे और आफियत के साथ हम इस मुबारक महीनों में दाखिल हो जाएं।
सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ देर पहले इस मौजू को तो बात हुई थी कि माशाल्लाह माहे रजब और माहे शाबान में दावत इस्लामी के दीनी माहौल में सहरी इज्तिमात का जो सिलसिला रहता है, तो मुल्क को बैरून मुल्क में, जैसा कि अर्ज़ किया गया मदनी चैनल पर, इस वक्त हम बराह रास्त भी हैं, तो मुल्क को बैरून मुल्क में ये एक जदवल हमने बनाना होता है हमारे निगरान ज़िम्मेदारान ने। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज इस्लाम पर जमा होकर मस्जिद में या जाए नमाज पर जहाँ मुल्क बैरून मुल्क जिस तरह की सूरत हाल होती है तो अदा करते हैं, फिर दुआ होती है, सहरी होती है, फजर में जगाने का सिलसिला होता है और फजर की जमात से नमाज अदा की जाती है, उसके बाद तफसीर का हल्का होता है, दर्स होता है, उसके बाद इशराक चाश के नवाफिल पढ़े जाते हैं। तो ये तहज्जुद से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इशराक चाश तक के जदवल ये मुख्तलिफ इलाकों में निगरान और ज़िम्मेदारान के मशवरे से बनाए जाते हैं, और उनमें बाज़ जगह ऐसी होती है जिनको हम बराए रास्त मदनी चैनल पर दिखाते हैं। तो आप अल्लाह करे कि हम सब इन अहम तरीन मौक़ों में हिस्सा लेने वाले और रजब शरीफ और शाबान शरीफ का एहतराम करके खूब इसमें इबादत करने में हम कामयाब हो जाएं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि। अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान, आ भी जा माहे सुबहान, आ भी जा माहे सुबहान, आ भी जा माहे सुबहान, जल्दी जल्दी या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान, जब भी आता है रमदान, जब भी आता है रमदान, जब भी आता है रमदान, जान में आ जाती है जान, जान में आ जाती है जान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान, मौला तू बहरे रमदान, मौला तू बहरे रमदान, मौला तू बहरे रमदान, मुझको बना दे नेक इंसान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी आ जा आ भी जा रमदान, 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 तुझ पे फिदा अत्तार की जान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान।